تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا.
احمده ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالخة في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء, وكان يخلو بغارحرا فيتخنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء, فجاءه الملك فقال اقرأ. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. اللہ تعالی کی تعریف اور ثناء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مسعود پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین، آج سے ہم بخاری شریف کی تیسری حدیث کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس نور آفرین اور مبارک ارشاد کا ایک حصہ آپ نے تلاوت کی صورت میں ملاحظہ فرمایا ہے. سب سے پہلے عرض کروں گا کہ اس حدیث شریف کی سند میں بڑے نام آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ سے آپ کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں. اور عروہ ابن زبیر سے یہ حدیث ابن شہاب زوری علیہ رحمہ نے روایت کی. امام زوری کا نام روحانی علوم اور وحی کے ساتھ تعلق رکھنے والے علوم میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا حوالہ ہے. آپ کا اسم گرامی تھا محمد بن مسلم اور یہ شہاب کی نسبت آپ کے والد گرامی کی نہیں ہے بلکہ آپ کی جد کی نسبت سے یہ ابن شہاب کہلاتے ہیں، وگرنہ آپ کے والد کا نام مسلم تھا اور آپ کی شہرت علمی حلقوں میں امام زہری کے نام سے ہوئی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام زہری کے نسب میں جو عبداللہ بن شہاب تھے اسلام کے سخت شدید دشمنوں میں سے تھے اور بدر کے میدان کے اندر علماء رسول کے خلاف جو فوج مشرکین کی اتری تھی اس فوج میں امام زہری کی جد شامل تھی، بلکہ ان قسم کھانے والوں میں تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید نہیں ہو جاتے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہیں گے. یہ تاریخ اسلام کی نیرنگیاں ہیں کہ اسلام کے شدید دشمنوں کے وطن سے اسلام کے عظیم خادمین پیدا ہوئے ہیں، جن کی کوششوں سے دین اسلام کی عظمت کے پھریرے چاردانگ عالم لہرانے لگے ہیں. تو امام زہری کا گھرانہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن بخت نے اس خاندان کی مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی ہوئی، اور یہ لوگ اسلام سے مشرف ہو گئے اور دین مبین کی روشنیاں ان کا مقدر بن گئیں. انتہائی ذہین فقیہ اور زبردست حافظہ رکھنے والا محدث تھا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو ان سے بہت متاثر تھے. جس وقت یہ زہری نافے سے روایت کریں اور نافع ابن عمر سے روایت کریں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سلسلۃ الذہب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سند سونے کی کڑی ہے. میں امام زہری کے تعارف میں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جن لوگوں نے آسمان علم پر تابندہ ستارہ ہونے کی صورت میں شہرت حاصل کی، ان لوگوں کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ نے اپنی فکر اور اپنی تگ و تاز کے راستے، اپنی پہچان کے راستے ان سرکشوں اور سوتوں سے الگ کر دیے تھے. یہ بات قسمتی کی بات ہے جو سوتے اور سرکش میں رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بطور میراث سپرد کیے تھے. محرومیوں اور تاریخی ستم ظریفیوں کی انتہا ہو جاتی ہے جب کربلا کا منظر نامہ تاریخ کے طالب علم کے سامنے آتا ہے. لیکن میں دین کے ایک معتدل خادم ہونے کے رشتے اس کا تجزیہ کروں گا کہ کربلا شریف کے بعد ایک ذہن ایسا ابھرا جو بنو امیہ کا شدید مخالف تھا اور نفرتوں کے صحرا اس قدر وسیع ہو گئے تھے کہ یہ ان کی کسی بھی بات کو اچھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو سینکڑوں اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں فرقے پیدا ہوئے اس سوچ کے پیٹ سے. کئی تاریخ کے اچھے حوالے ان کے حصے میں آئے اور کئی محرومیاں ان کا مقدر بن گئیں. تو حالات ایسے ہو گئے ان کے ہاں جیسے کسی نے چمنستان کے اندر بھلی بھینی زمین پر کانٹے بکھیر دیے ہوں. مجھے فی وقت نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شدید اور متشدد لوگ کون سے تھے کہ جنہوں نے اپنے راستے بالکل بنو امیہ کے برعکس وضع کر لیے تھے اور وہ اس پر قائم بھی تھے. میرے خیال میں تاریخ کی کچھ عظیم ہستیاں اسی جگہ کھڑی تھیں. میں برملا کہنا چاہوں گا کہ امام زید کی تحریک صدق و صفا کے بعد اور حضرت امام جعفر صادق پاک کی کوششوں کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک کے عظیم افکار کی تشہیر کے بعد اس طبقہ فکر نے اپنی پہچان تاریخ میں پیدا کر لی تھی. کروڑوں لوگ ان سے وابستہ ہوئے. دوسری چیز میرے عزیز وہ محدثین کا طبقہ تھا علماء کا جس میں بلا شبہ کچھ تابعین بھی تھے اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے. ممکن ہے کہ 150 تک صحابہ اس طبقہ میں شامل ہوں. تین دردناک سانحے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. امام حسین پاک کی شہادت, مکہ شریف میں کعبہ پر حملہ اور مدینہ شریف کا دردناک واقعہ جس میں مدینہ کے تقدس کو پائمال کیا گیا, اہل مدینہ کو ڈرایا گیا. عمر رخی نے یہ بھی لکھا کہ یہ خون چکاں تاریخ تھی بنو امیہ کی جس کی شناخت کوئی مورخ بنو امیہ کے چہرے سے کبھی دور نہ کر سکے گا کہ مدینہ شریف جیسے شہر کی فضا میں بنو امیہ کے غنڈوں نے بدماشیاں کی, عورتوں کی عزتیں عفتیں پارا پارا کی, ایسے کام بھی کیے جو شرم سے انسان ان کاموں کا حوالہ اپنی زبان سے دے نہیں سکتا. یہ تین واقعات میں نے کہا کہ اس طبقا نے دیکھے تھے. امام حسین پاک کی شہادت کے بعد میرے نزدیک یہ عنوان بجا طور پر ایک فکری حوالہ تھا. اس دور کے انسان کے لیے سوچ کر قدم اٹھانے کے لیے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے خون رسول کی نسبت کا لحاظ نہ رکھا اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کے تقدس کو پیمال کیا، یا وہ لوگ جنہیں منجنیکوں میں پتھر ڈال کر کعبہ شریف پر حملے کیے، کیا ان سے کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو ایسے لوگوں سے اسلام کے ورثے کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوچ تھی جو اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں ابری تھی کہ اگر ہم شدت کے ساتھ متصادم ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو امیہ کی بدمعاشیاں اسلام ہی کو جڑ سے اکھیڑ دیں. اس لیے کہ اقتدار جب جھکا ہوا ہو تو اقتدار کے فلسفہ لکھنے والے کہتے ہیں اس کو اقتدار کہتے نہیں، اس لیے کہ اقتدار کو تو جھکنا آتا ہی نہیں، اور اگر وہ جھک جائے تو پھر وہ خلافت راشدہ ہو سکتی ہے. اگر وہ اللہ تعالی کی ذات کے سامنے اپنے اقتدار کو سرنگوں کر دیں. ہاں، یہ جملہ تھوڑا دردناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے کہ بے لگام مقتدر اور حاکم دراصل بھولے کتے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہی رعایا کو کاٹتے ہیں. میرے خیال میں یہ میری بات نہیں ہے، قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ جس وقت بادشاہ لوگ کسی بستی میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. گویا بے قابو، بے ڈھب، بے سلیقہ اور بے امام اقتدار سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو میرے عزیز، سوال یہ تھا کہ کیا بنو امیہ کو اور موقع دیا جاتا؟ ایک یزید تو پیدا ہوا تھا، کیا 20 یزید اور پیدا ہونے دیے جاتے؟ یا ان کے اقتدار کا رخ جو ہے وہ تخریب سے تعمیر کی طرف پھیر دیا جاتا؟ میرے خیال میں یہ ایک فکر تھی جو خلوص کے ساتھ چند لوگوں کے سینوں میں سجی تھی کہ کوئی حکمت استعمال کر کے بنو امیہ جس تباہی کی طرف امت مسلمہ کو لے جا رہے ہیں ان کا رخ پھر پھیرا جائے اور سنبھالا دیا جائے. یہ بے شک دشمن ہے سادات کرام کے اور حضور کے خون کے، ان کے نزدیک جناب یہ قیمت امت مسلمہ کے اور لوگوں کے پاس تھی کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے، اور یہ حضور کا گھر ہے، یہ حضور کے گھر والے ہیں، ہم ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. جناب یہ نسبتیں امت کے باقی لوگوں کے لیے تھیں. جو لوگ ممبروں پر چڑھ کر خاندان رسول کو گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے اور شرم نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہی تھی، ان سے خیر کی توقع اگرچہ مشکل کام تھا، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی محدثین میں، مورخین میں، مفسرین میں، محققین میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ اب اسلام کے بچے کھچے ورثے کو تباہی سے بچایا جائے اور ایک کے بعد 20 یزید اور نہ پیدا کیے جائیں، ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے جس بھی حکمت کے تحت ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو گرفت میں لایا جائے، وغیرہ یہ اسلام کے سرمایہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. جناب یہ ایک کانسٹرکٹیو فکر تھی، میں اس کو تعمیری فکر کہتا ہوں کہ حضور کے خاندان پر تو جو گزر رہی تھی اسو گزر رہی تھی، ان کے ساتھ تو جو ہوا تھا وہ ہوا تھا، وہ راز تو اس وقت کھلیں گے جس وقت امام حسین اپنی گلگو کباب میں، خونی کباب میں جس وقت قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کمایا ہے اور کس نے دیا ہے اور کیا کون کدھر کھو گیا ہے. بڑے بڑے راز بے نقاب ہوں گے، اماموں کے نیچے کیا ہوتا رہا اور اباؤں کے اندر کیا پوشیدہ رہا. اللہ حضرت سبحانہ نے قرآن مجید میں کہا کہ لہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ رازوں کو آشکار کر دینے والا ہوگا، وہ بھیدوں کو کھول دینے والا منظر ہوگا. جناب پھر کسی قوت والے کی قوت کام نہیں آئے گی. یہ ایک جملہ ہے قرآن مجید کا، فما له من قوة ولا ناصر، نہ کوئی مددگار نہ کوئی قوت. بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے قرآن مجید کے اس جملے سے. یعنی کہا جو کچھ سادات کے ساتھ کیا گیا، حضور کی اولاد کے ساتھ کیا گیا، یہ تو قیامت کے دن کھل جائے گا، اس کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں. لیکن میرے نزدیک وہ قافلہ جو حضور کے صحابہ پر مشتمل تھا، پتہ نہیں انہوں نے کتنا بچ کر اور کتنا اپنے دماغ پر زور ڈال کر، کتنے درد کے ساتھ انہیں سوچا ہوگا کہ اسلام کو بچانے کی خاطر اس اقتدار کے بھی قریب ہوا جائے، اور شاید ان کے منہ زور کاٹنے والے جو نفس کے کتے ہیں، کسی طرح ان کو دور رکھا جائے اسلام کے ورثے سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے قابل داد ہیں، وہ لوگ قابل مذمت نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ نہ بنو امیہ کے قریب ہوئے ہوتے اور انہوں نے تہذیب، تمدن اور ادب کی نشستوں پر اگر اپنی فکری گرفت مضبوط نہ کی ہوتی، تو جناب 300 سال یا 200 سال 250 سال میں تو الف سے بے تک بدل دیا جاتا. یہ ہے وہ زمانہ کہ کچھ محدثین آپ کو بنو امیہ سے قریب دکھائی دیں گے. اور لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں برملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر بنو امیہ کے عہدوں اور منصبوں پر بیٹھے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر دھڑکنیں ہر حال میں محمد عربی کے خاندان کے لیے تھیں. ان کے اندر سے جو عقیدتیں، محبتیں اور جذبات تھے، وہ سب کے سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے تھے. جناب میں نے ان محدثین کی فیور میں بات کی ہے، ان محققین کے فیور میں بات کی ہے کہ جن لوگوں نے نازک دور میں بنو امیہ کے ساتھ جا کر بیٹھنا گوارا کر لیا. میں پھر اب اپنی بات کو دہراؤں گا کہ وہ کیا کرتے. مدینہ شریف میں جو حشر نشر کیا گیا تھا، امام حسین کے ساتھ جو کچھ کربلا میں کیا گیا تھا، کعبہ شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو جس طرح مکہ کے چوراہوں کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، کیا صرف ایک ہی منطق رہ گئی تھی کہ اس منطق کے تحت ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا جاتا، یا اس کے علاوہ کوئی اور سوچ اور منطق بھی ہو سکتی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ ان محدثین نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں بیسوں راستے ہوتے ہیں جن راستوں پر چل کر اسلامی فکر کے شیرازے کو بچایا جا سکتا ہے. اس کو آپ مداہنت کہہ لیں، اس کو آپ بزدلی کہہ لیں، اس کو آپ کم ہمتی کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں یہ خام فکر تھی، لیکن یہ آپ کی مرضی. لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جس فکر کو ہم آج خام کہتے ہیں، اس خام فکر کی وجہ سے بھی بہت کچھ اسلام کا بچ گیا، اور آج وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور آج وہ امت میں موجود ہے. جی جناب، یہ مشکلیں بھی اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے آسان کی. دو آدمیوں کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ امصار و دیار کے اندر اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ جتنے بھی تھے، وہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ وہ شکر سمٹ کر کے وہ انہی دو آماجگاہوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی یا امام مالک. میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کا نام اس لیے نہیں لیا، اس لیے کہ یہ دونوں بعد کے لوگ ہیں، اور یہ شاگرد در شاگرد یہ ایک سلسلہ ہے جو جا کر کے امام ابو حنیفہ ہی سے جا کر کے ملتا ہے. اجتہاد کے راستے اور فروحات میں مسائل طے کرنے کے طریقے ان کے امام صاحب سے جدا ہیں اور امام مالک سے جدا ہیں، لیکن اصول فکر جو امامت اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جناب، اس میں یہ امام ابو حنیفہ کے مخالف نہیں تھے. امام مالک کی سوچیں، امام اعظم کی سوچیں، اور ان بزرگوں کی سب کی سوچیں یکجا تھیں. جناب، یہ ایک ہراول دستہ تھا محدثین کا جو ان لوگوں نے تیار کیا، محققین کا، جو پھیل گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی سیاست سے مبرہ ہو گئے، جدا ہو گئے، تاکہ وہ اسلام کا علمی اور عملی ورثہ جو ہے اس کو کسی طرح محفوظ کر سکیں. ان بہت عظیم لوگوں میں سے اب میں تقریب سخن کروں، امام زہری بھی ایک شخص تھا کہ جس نے دردناک دور میں اپنے آپ کو بنو امیہ سے جوڑنا کسی حکمت کے تحت وہ ضروری سمجھا. میں یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے الفاظ تاریخی امانت ہیں، لیکن میں اس امانت کو اس طرح ادا کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ امام زہری اپنی تمام تر کاوشیں آثار صحابہ سیکھنے کے لیے اور سنن رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم سیکھنے کے لیے مرتکز کر دیتے ہیں صرف حضور کے شہر مدینہ کے ساتھ، اور کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، کبھی تیسرے کے گھر، یہاں تک کہ میں نے رجال کی کتابوں کے اندر پڑھا کہ امام زہری کے نزدیک کوئی کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ میں کسی بڑے عالم سے دین سیکھوں گا جس کا بڑا نام ہوگا اور جس کی روایت اور درایت پر اہل زمانہ متفق ہوں گے. یہ واحد امام ہے کہ جو مدینہ شریف میں گھر گھر دستک دیتا، کوئی بچہ مدینہ کا ملتا یا کوئی عورت ملتی، کوئی کنیز ملتی یا کوئی آزاد عورت کا پتہ چلتا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی امینہ ہے، تو یہ اس گھر میں جاتے اور کہتے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناؤ، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی باتیں مجھے سناؤ، اور آپ دیر دیر تک لکھتے رہتے اور جو بھی بیان کرتا، غلاموں سے سنتے، کنیزوں سے سنتے، آزاد لوگوں سے سنتے اور بڑوں سے سنتے، یہاں تک کہ مدینہ کے بچوں کے سامنے امام زہری بیٹھ جاتے اور وہ کہتے کہ کوئی پرانے زمانے کی بات سنا ہو. جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن، آپ کے طریقے اور آپ کی باتیں، آپ کے اقوال مبارک، آپ کے افعال مبارک اور آپ کی تقاریر مبارکہ، ان کو تو محفوظ کرنے کے لیے ایک تڑپ اور ایک بجلی محسوس ہوتی ہے. لیکن صحابہ کس طرح رہے، ان کا طور طریقہ کیا تھا، وہ کس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، وہ کس طرح رہتے تھے اور وہ اسلام کے فکری سرچشموں سے کس طرح فیضیاب ہوتے تھے اور تاریخ اسلام میں ان کے افکار سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. جناب یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ تھیں لیکن بہت حد تک کمزور تھیں. یہ پہلا شخص ہے امام زہری جس نے سنن الرسول کے ساتھ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں کو بھی محفوظ کرنا شروع کیا. ابو بکر کیسے رہتے تھے، حضرت عمر کیسے رہتے بیٹھتے اٹھتے تھے، حضرت عثمان ابن عفان کے تخیلات، خیالات، تفکار کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کی سیاسی، روحانی، سماجی اور معاشرتی فکر کیا تھی، حضرت مولا علی کا انداز فکر کیا تھا، انداز عمل کیا تھا، ان کے روحانی فکر کے روحانی دھارے کیسے تھے، کتنے تھے، رفتار کیسی تھی، دبتے تھے، اٹھتے تھے، بنتے تھے، یہ ساری باتیں امام زہری نے اپنا موضوع تحقیق بنایا اور اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل بیاض تیار کی اور وہ تاریخ اسلام کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک قیمتی سرمایہ بن گیا. جناب علی، یہ کیا وجہ تھی کہ امام زہری نے ساری توجہ مدینہ شریف کی طرف مبذول کی؟ اس لیے کہ بنو میاں کا دباؤ مدینہ پر پڑا تھا اور یہاں کے جو بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، تابعین تھے، ان پر زور ڈالا تھا کہ تم بنو میاں کی بیعت کر لو. اور حرہ کے واقعہ کے اندر جناب بڑی زیادتیاں ہوئی تھیں، تو امام زہری میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسافر اگر تھا تو وہ مسافر کتنا مقدس تھا، وہ اگر گداگر تھا تو وہ گداگر کتنا مقدس گداگر تھا مدینہ شہر میں، کہ جو دروازے دروازے، گھر گھر، گھر در جا کر دستک دے رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ حضور کا علمی ورثہ تھا، پٹ نہ جائے، میں اس کو محفوظ کر لوں. اور محفوظ کرنے کے بعد 80 ہجری میں تقریباً واقعہ کربلا کے 20 سال بعد امام زہری جو ہے وہ دمشق چلے گئے اور دماسکس کے اندر اس وقت حکومت جو ہے وہ عبد الملک کی تھی. اور یہ واحد محدث ہے کہ جس نے عبد الملک کا دور دیکھا، ولید کا دور دیکھا، سلیمان کا دور اس نے دیکھا اور ہشام کا دور دیکھا اور عمر بن عبد العزیز کا دور دیکھا، 5 یا 6 خلافا کا دور دیکھا. اور ویسے مدینہ کی گلیوں میں یہ دب بچھ کے مدب سے ہو کے چلتے رہے، لیکن جس وقت یہ ڈماسکس میں داخل ہوئے تو یہ علمی افتخار کے ساتھ داخل ہوئے. اس وقت عبد الملک کی علمی شہرت بہت تھی کہ یہ شخص روایت اور درایت کا بادشاہ ہے. بلکہ ایک جگہ امام زہری نے کہا تھا کہ عبد الملک اعکاش کے بادشاہ نہ ہوتا اور یہ علم کی مسند پر بیٹھا ہوا یہ شخص ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے امام زہری جیسا شخص اگر اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی دانائی کی باتیں تھیں. ان کے باہمی ملاقات، ربط سے بعض اچھے نتیجے بھی پیدا ہوئے. میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ عبد الملک نے امام زہری کو ویسے ہی نہ اڈاپٹ کیا. سب سے پہلا امتحان یہ لیا کہ میرا ایک لڑکا ہے, آپ اس کے لیے مجھے 400 احادیث لکھ کے دیں, اور میں تاکہ اس بچے کو سکھاؤں رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال. تو حضرت امام زہری نے 400 احادیث لکھی, لکھنے کے بعد سپرد کی. تو چند سال گزر گئے, اور چند سال گزرنے کے بعد دوبارہ عبد الملک نے طلب کیا امام زہری کو, اور کہا وہ جو آپ نے بیاض لکھ کے دی تھی وہ کتاب گم ہو گئی, جو بچوں کو دی تھی آپ نے لکھ کے وہ تو اب نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں وہ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ نے اس میں لکھی تھیں, آپ دوبارہ اگر لکھ کے دے دیں. دراصل میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا یہ بھول گئے ہیں یا ان کو پرانی باتیں یاد ہیں. اور امام زہری نے دوبارہ 400 احادیث لکھی, اور لکھنے کے بعد بھی, اور عبد الملک کہتا ہے کہ اس شخص کا حافظہ اور اس کے علمی گہرائی اور وسوق اور تعمق کے فا تعقیب کا اور واو جمع کا اس میں بھی فرق نہ آیا, بلکہ حرف بحرف جو حدیث لکھی تھی ان میں شوشے کا بھی فرق نہیں تھا. عبد المالک نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں میں دمشق کی قاضی القضاء کا منصب پیش کر دوں؟ تو مقاصد کی عظمت انسان کو بعض اوقات چھوٹے عہدے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے. امام زہری کا مقام بہت بلند تھا, لیکن اسلامی ورثے کے تحفظ کا دور رس جذبہ جو ہے وہ ان کے دل میں پیدا ہوا, اور آپ نے چیف جسٹس کا منصب قبول کر لیا. مدینہ شریف میں علم کا طالب, دمشق میں بنو امیہ کے دور میں چیف جسٹس بن کر وہ ابھرتا ہے, اور پھر فیصلے, پھر احادیث کی روایت, پھر علمی مدارس کا قیام, اور پھر بنو امیہ کا رخ پھیرنا, اور جو آل بیت اطہار کے ساتھ ان کے مناقشات, اختلافات اور نفرتیں تھیں, اس آگ کو بجھانے کی ایک کوشش, یہ امام زہری کے مقاصد ٹھہرتے ہیں. کبھی کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ زہری جلتے بھی ہیں, اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے دریا ان کو بہا رہا ہے اور وہ بہت دور تک آگے نکل گئے ہیں, لیکن پھر سے وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے امامت, سیادت اور نظام مصطفیٰ کا وہ تصور جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا ترہ امتیاز تھا اس کو دچکا لگ جائے. جناب ان امتیازات نے اور سوچ کے ان تفردات نے امام زہری کو ایک مزے کی شے بنا دیا تھا, اور اب وہ تاریخ کا ایک خوبصورت حوالہ بن گئے تھے آپ کی انہی عظمتوں اور رفتوں کی بنا پر. ان کے دور کے لوگوں کی رائے ان کے بارے میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ کون کیا سوچتا تھا. جناب علی عمر ابن دینار معروف صوفی بزرگ, وہ فرماتے ہیں کہ زہری کی نظر میں دولت اور دنیا بے وقت تھی. وہ باوجود اس کے کہ ایک بڑے منصب پر مجلوہ فروز تھے, لیکن دولت کو آپ نے کبھی بھی اہمیت نہ دی. یہ خدا پرست محدث تھا, خدا پرست فقیہ تھا, جس نے اسلامی امانتوں کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی پرخلوص کوشش کی. اس کے بعد ایک عادت آپ نے پائی تھی کہ پیسے ان کے پاس جلدی ختم ہو جاتے, اور یہ دوسرے لوگوں سے قرضہ لیتے, اور قرضہ ان کو ہمیشہ پریشان کر دیتا. کتنی دفعہ عبد الملک نے ان کا قرضہ چکایا, اور خلفاء نے کہا کہ مقروض ہو گیا ہے اور چیف جسٹس کو پیسے دو، اس لیے کہ یہ بے فکر ہوگا تو فیصلے صحیح کرے گا، لیکن جب بھی پیسہ قرضے کا چکا دیا جاتا آپ نیا قرضہ لے لیتی۔ اس نے خلافت کے دربار میں بھی پریشانی پیدا کر دی۔ ایک دفعہ تو ولید نے ان سے کہا کہ ہم ہمیشہ ہی مقروض رہیں گے، اپنے آپ کو منظم آپ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کوئی 40,000 دینار کوئی قرضہ ہے؟ یہ کوئی قرضہ تھوڑا ہی ہے، ویسے دینار بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ لاکھوں میں یہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں اتنا قرضہ، کوئی زیادہ قرضہ تو نہیں ہے، وہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا ہے۔ امام زہری بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگوں کی باتوں کو میں حوالہ نہیں بناتا، لیکن مولانا ایک چھوٹی سی نصیحت میں کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ دین کی خدمت کریں، اللہ کرے آپ دین کی خدمت کریں، حضور کی نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کرے دین کے منصب کے لیے، اس لیے کہ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ کے دین کا خادم بن جائے، یہ اس کے بس کا روگ نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی محبتوں کے منصبوں پر جلوہ فراز کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہو جائے اور آپ کبھی خادم دین بن جائیں، مولانا اپنی خودی کو اور اپنی استغنا کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر داغدار نہ کریں، قرضہ نہ لیں، قرضہ بکھیرتا بھی ہے، قرضہ ادھیڑتا بھی ہے اور قرضہ ذلیل کر دیتا ہے بندے کو۔ اور بڑے بڑے کام کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ خطابتوں امامتوں میں وہ جس وقت تدریس میں آگے بڑھے تو قرضے نے ان کو ایسا پریشان کیا کہ چغمینی، قاضی، بخاری، ترمذی پڑھانے والے ٹرکوں کے ڈرائیور جا بنے، اور پٹخ دیا ان کو حالات نے۔ تو رکھی سکی کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اور خود ہی اپنی نہ بیچو، استغنا کی حفاظت کرو۔ اور نبی علیہ السلام کے اس قول پر توجہ دو کہ قرضہ محبت کی کینچی ہے، جس طرح کینچی کپڑے کو کترتی ہے، قرضہ جو ہے وہ محبتوں کو کترتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ روش بنائیں گے، طالب علمی کے زمانے میں جس آدمی سے آپ قرض لیں گے، دوسرے دن آپ اس سے راستہ بدلیں گے، وہ ادھر سے آئے گا آپ ادھر سے جائیں گے، تاکہ آپ اس کے روبرو نہ ہوں، اور کبھی روبرو ہوں گے اور کبھی آپ نظر اٹھا کے اس سے بات نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ بہت بھاری چیز ہے۔ بہرحال امام زہری عظمت باب شخصیت کے مالک تھے، لیکن طبیعت کے کھلے ہونے کی وجہ سے پیسہ بہت خرچ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے قرضے اٹھانے پڑتے اور وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے۔ ولید نے اس پر ان کو کہا تھا کہ اگر یہ زہری قرضے نہ لیتا ہوتا تو اس سے بھی بڑا بندہ ہوتا، گویا بڑے تو وہ تھے لیکن خلافت کے دربار میں جس وقت انہوں نے ایک دفعہ قرضہ چکایا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو دربار کو یہ لفظ کہنے پڑے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ جیسے لوگ بیٹھے تھے جو حکومت کے مخالف تھے، سخت مخالف تھے، سخت مخالف نہیں تھے، سخت ہی مخالف تھے، سخت ہی نہیں، بہت ہی سخت مخالف تھے، مخالف ہی نہیں تھے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ مخلص خادم تھا تحریک اہل بیت کا، انہوں نے سچے دل سے جناب بیعت کی تھی امام زید کی، انہوں نے امام باقر کے ہاتھ پکڑے تھے، انہوں نے امام باقر کے دروازے پر خلوص کی حاضریاں دی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر جعفر اور باقر جیسی دو شخصیتیں نہ ہوتی تو ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ عالی جناب، کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دنیا سے اٹھتے ہیں تو اربوں کے حساب سے ان کی دولت لوگوں نے دینی ہوتی ہے قرضے میں؟ امام ابو حنیفہ دانائی کے ساتھ معاشی جد و جہد اور تگ و تاز میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ علم کا بھی وہ امام ہوتا ہے اور سیاست مدن کا بھی وہ امام بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے استاد اور خاندان رسول کے لوگ تھے، ان کے پیر و مرشد خاندان رسول کے لوگ تھے۔ واپس آئیے، امام زہری کی قرض کی پریشانیوں نے ان کا سکون اور یکسوئی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے ڈسٹرب کی، لیکن علم پر ان کی گرفت پھر بھی مضبوط رہی۔ مقہول ایک بہت بڑے مدرس تھے، مقہول سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بہت لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، آپ بہت لوگوں سے ملے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم زمین پر قرآن کا اور حدیث رسول مقبول کا کون ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، بغیر انتظار کیے انہوں نے کہا، جناب زہری سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام زہری کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں زہری کی مثل ہی نہیں رہی ہے، کوئی مثال اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نایاب جوہر اور ہیرا اسلام کو عطا کیا ہے۔ سعد بن ابراہیم اس دور کے جلیل القدر عالم، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے امام زہری کی جلالت شان پر کہ وہ بہت بہت بڑا آدمی تھا۔ گرامی قدر سامعین، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسری حدیث پر نقل کی ہے، اس کے بہت سارے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے راویوں میں ایک نام امام زہری قدس سرہ العزیز کا ہے، اور آثار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار الصحابہ اور سنن الصحابہ کے جاننے کا یہ تاجدار ہے، یہ شہر یار ہے، اور گویا علم و عرفان کا یہ شہر یار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث یہ شریف جو ہے وہ عروہ ابن زبیر سے نقل کرتا ہے، اور وہ ام المومنین سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اول ما بودیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جو وحی کا آغاز ہوا وہ کس سے ہوا؟ الروحیا الصالخ فی النوم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند کے اندر آپ خوشگوار خوابیں دیکھتے، خوبصورت، اور وہ سچی خوابیں، دراصل وہ مقدمہ تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر وحی کے نزول کا. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیکھتے کوئی چیز مگر ایسے جیسے صبح کے سپیدے نے ظلمتوں کا جگر پھاڑ کر طلوع اجلال کیا ہے. جیسے صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو وہ روشنیوں کا مقدمہ ہوتی ہے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو خوابیں جس وقت دیکھتے تو وہ خوابیں صالح بھی ہوتی، خوشگوار بھی ہوتی، با تعبیر بھی ہوتی، اور ان کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہوتا. یہ آغاز تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پنور پر وحی کے آغاز کا. یہاں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ویسے تو میں ابھی تقسیم آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ خوابیں کس قسم کی ہوتی ہیں اور خوابوں کے بارے میں رویہ اختصار کے ساتھ لیکن عرض کروں گا، لیکن میں جلدی میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جو بخاری کی تیسری حدیث ہے اس میں المومنین نے یہ فرمایا کہ آغاز خوبصورت لطیف خوابوں سے ہوا وحی کا، لیکن جو تشبیہ ہے اور جو مجاز ہے اور جو بیان کی لطافت ہے اور اس کے لیے جو با شہامت اور با وقار الفاظ کا انتخاب ہے وہ بخاری کی اس حدیث میں ملاحظہ ہو. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. فلق تو آپ کو پتہ ہے پھاڑنے کو کہتے ہیں، فلق کا لغوی معنی پھاڑنا ہوتا ہے، دو ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، سوراخ کر دینا ہوتا ہے. یہ اس لفظ کا لغوی انطباق ہے. تو صبح جس وقت طلوع ہوتی ہے تو میرے پیارے ایسے جیسے رات نے پوری دیوار بنائی ہوئی ہے اور ظلمت ظلمت دبی سیاہی کٹاٹو اندھیرا ایسے کہ جیسے اب دنیا جو ہے وہ روشنی کی رمق بھی نہیں دیکھ سکے گی. ایسے ہوتا ہے صبح صادق کو جیسے کسی نے ہتھوڑا لیا ہے اور رات کے سر پر چوٹیں لگائی ہیں، اس کے سینے پر چوٹیں لگائی ہیں اور رات کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اور پھٹنے کے بعد جو ہی اس کا گھر جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا ہے تو پیچھے سے روشنیوں کا قافلہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اس حدیث شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کو فلک صبح سے تعبیر کیا گیا. اس میں بھی ایک پر حکمت بات یہ ہے کہ گویا حضور سے پہلے آسمان ہدایت پر روشنیاں موجود تھیں لیکن سب ستاروں کی طرح موجود تھیں، اور وہ چمکتے ہیں ستارے لیکن کسی ستارے کے چمکنے سے رات کا وجود ختم نہیں ہوتا اور رات کی دبیس ظلمتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف سورج کا مقدر ہے کہ جس وقت سورج آتا ہے تو گویا وہ تھوڑے مار کر کے وہ رات کے قافلے کو بھگا دیتا ہے اور ہر طرف روشنی روشنی، نورن علی نور، اور ڈان اور صبح ہو جاتی ہے. وہ یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ اب رات ختم ہو گئی. تو جناب لفظوں کے انتخاب میں شہامت اور وقار دیکھیے، کہ حضور رحمت عالم کی آمد کو ان کی وحی کی ابتدا کو گویا سورج کی روشنی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان سے پہلے جو روشنیاں تھیں گویا وہ ستارے ہی ستارے تھے، اور وہ رات کے وجود کو ختم نہیں کر سکی تھیں، لیکن جس وقت حضور آئے تو ان کی وحی ایسے تھی جس طرح کہ شمس نبوت چمکا ہے، اور شمس نبوت نے اور آفتاب نبوت کی کرنوں نے گویا رات کی ظلمتوں کو کافور کر دیا، اور دبی سیاہیاں ختم ہو گئیں اور چار سو جو ہے وہ روشنی ہو گئی. میرے اپنے نزدیک مثالوں مجاز اشتہارات کی ان تاریخ میں کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، موزخ بنانے کے لیے یہ الفاظ ادب کی جان ہیں، اور ایک ادب کا طالب علم شاید بخاری پڑھتے ہوئے جتنا ان لفظوں پر جھومے گا کسی دوسرے لفظ پر وہ نہیں جھومے گا. الا جاءت مثل فلق الصبح، اچھا جناب اب میں عرض کروں گا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوابوں سے، لطیف خوابوں سے وحی کا نزول شروع ہوا. ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گیا خلوت میں رہنا، طبیعت میں خلوت گزینی کا غلبہ ہو گیا، طبیعت لوگوں سے اچاٹ ہو گئی، ملنے گلنے کو جی نہ چاہتا، آپ کی طبیعت آتی کہ میں بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں. ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خلوت گزی ہوتے، لیکن خلوت گزی ہونے کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے، فیتخنسوا فیہ، اور غار حرا کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تخنس فرماتے. امام زہری اس کا معنی کرتے ہیں والتعبد، یعنی رسول کریم علیہ السلام عبادت کرتے، وہ تخنس کا معنی کرتے ہیں کہ عبادت کرتے. اللیالی ذوات العادت، کچھ راتوں کو، کچھ وہ گنتی کی کچھ راتیں ہوتی. محدثین نے لکھا ہے کہ مہینے سے زیادہ تر کم ہوتی، ایک آدھ دفعہ ممکن ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ بھی ہوئی ہوں، لیکن زیادہ تر توشہ لیتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور غار حرا میں تشریف لے جاتے. یہ منا کی طرف حرم شریف سے بڑھو تو راہوں کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر یہ غار حرا ہے. غالباً حرم شریف سے جبل نور کا فاصلہ 3 میل ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن پہاڑی علاقے میں، سنگلاخ علاقے میں یہ 3 میل بھی بڑے کافی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ بھی لے کے جاتے، اور پھر جب واپس ہوتے تو پھر توشہ خدیجۃ الکبریٰ تیار کرتی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے. عالی جناب، اب کے جو حدیث شریف کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یہاں سے عنوان پھوٹا ہے کہ خواب کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور رسولوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے، خواب کا کون سی خواب ہے جس کو بنیاد فکر بنایا جا سکتا ہے، اور کون سی خواب ہے جسے بنیاد فکر نہیں بنایا جا سکتا. دوسری چیز ہے تخنس کیا چیز ہے، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. دو, تیسری چیز ہے کہ حضور آخر غار حرا ہی میں کیوں جاتے؟ وہاں اگر آپ مکہ شریف اللہ نصیب کرے سب جائیں, اگر آپ وہاں جائیں تو سینکڑوں غارے ہیں پہاڑی علاقے میں, اس غار کے ساتھ کیا مناسبت تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس میں ایک تفصیل ہے جو عام طور پر حدیث کے طالب علم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ دو عنوان لے کر میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور ان عنوانات پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ عز و سبحانہ آپ کو رحمت و نور عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم.
چہرہ ام الکتاب تیرا, تو شاد خوباں تو جانے جانا, چہرہ ام الکتاب.